والدہ دوستوں بزرگوں پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی, پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی, پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستو بزرگوں, یہ وقت بہتر جب بنے گا, وقت قیمتی جب بنے گا, جب ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے اور گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتا ہے, آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم, تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے, آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو سال گزر گیا, جو مہینہ گزر گیا, یہ جمعہ گزر گیا, اب تو یہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناوے عملوں کے اندر لگ کر. اس لیے کہ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں اور انسان کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اور یہاں تک کہ اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اس کے اعمال ہی کے اوپر ہونے والا ہے. اچھے ہوں کہ برے ہوں, اسی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور اسی سے عمل ہی سے انسان کے بننے بگڑنے کا بھی تعلق ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اگر انسان کے اعمال بنے تو ماحول بنا, اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوئے تو ماحول خراب ہوا. آج تو چاروں طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں, ماحول خراب ہے, حالات خراب ہیں, ماحول خراب ہے. کہ حالات اور ماحول کیا چیز ہے؟ کہ یہ انسان کے اعمال ہیں. کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہیں, اس لیے ماحول خراب ہے. اور یہ حالات اور یہ ماحول, یہ اس کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے, اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اوپر اللہ کو راضی کرنے والے جا رہے ہیں, اللہ کو خوش کرنے والے جا رہے ہیں, تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے, ہمیں راضی کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں, اس کو ناراض کرنے والے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے, جنہیں اس وقت چل رہے ہیں. اس لیے دوستو بزرگو, ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے. اور اعمال کہتے ہیں کہ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے, انسان کا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا سوچنا سونا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ جو انسان کر رہا ہے, کہ یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. یہ اعمال, یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں, اس لیے کہ یہی چیزیں غیر بھی کرتے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں سارے کام, اور یہی کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق اتنا ہے ان کے اور ہمارے کرنے میں کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का जो बेहतरीन नमूना है वो तुम्हारे नबी की जिंदगी है। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ बतलाई, हर मौके का तरीका बतलाया है कि हमारी जिंदगी और हमारे आमाल उसके मुताबिक हो जाएंगे तो ये आमाल अल्लाह के यहां कीमती बनेंगे, और अगर उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजरी, उसके मुताबिक आमाल ना होए, तो भी दोस्त बुजुर्गो अल्लाह के यहां ये जिंदगी उतनी ही बेकीमती बनेगी। इसलिए हमें अल्लाह ताला इस जिंदगी की कदर करने की तौफीक नसीब फरमावे। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हर इंसान के साथ दो निस्बतें लगी हुई है, और निस्बत जितनी बड़ी होती है, जितनी आदर होती है, कि जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। जितनी ऊंची निस्बत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पर एक धोबी है या दर्जी है, उसका एक लड़का है, तो लड़के की निस्बत धोबी के तरफ है या दर्जी के तरफ है, तो उस लड़के के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी, घर के एतबार से। एक लड़के की निस्बत कि वो बादशाह का बेटा है, बादशाह का लड़का है, तो उसके साथ एक बड़ी निस्बत लगी हुई है, बादशाह का बेटा है, शहजादा है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी क्योंकि उसके साथ निस्बत बड़ी लगी हुई है। ऐसे हमारे हर एक के साथ दो निस्बतें लगी हुई हैं, बड़ी निस्बतें हैं, कि पहली निस्बत कि हर इंसान सबसे पहले अल्लाह का बंदा है, हर इंसान अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा, ये पहली निस्बत है। दूसरी निस्बत कि हर इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये दूसरी निस्बत है। तो अल्लाह का बंदा होने के नाते हर इंसान की पहली जिम्मेदारी ये है कि अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे, अपने अल्लाह को पहचाने, कि उसको पहचान कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। और नबी का उम्मती होने के नाते कि जो काम, जो चीज अपने पास से, जो काम अपने पास से, जो चीज अपने पास से, जो दीन अपने पास से, उसको दूसरों तक पहुंचा रहे, ये हर एक की जिम्मेदारी है। बल्ले गुआंडी वालों आया फरमाया कि छोटी छोटा अमल भी हो, छोटी छोटी चीज भी हो, कि वो दूसरों तक पहुंचाओ। अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह के यहां उसकी कदर है, अल्लाह के यहां उसकी हैसियत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो अल्लाह के यहां उतना ही बेकीमत है, अल्लाह के यहां उतनी ही बेहैसियत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी को पूरा करे और एक को पूरा ना करे, तब भी ये फख्र का जरिया होती है कि दोनों एक साथ हैं, दोनों निस्बतें और दोनों जिम्मेदारी एक साथ है। कि एक को पूरा करे, अपनी जात से दीनदार बना नमाजों में, रोजों में और दूसरे चीजों में, कि अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारी, लेकिन दूसरों की फिक्र न करी कि ये एक जिम्मेदारी का पूरा करना ये भी पकड़ का जरिया है। एक मरतबा अल्लाह ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल फला बस्ती पर जाओ और उस बस्ती को ऊपर तक उठाओ और ऊपर तक उठाकर उसको नीचे देकर मार दो। हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह, उसमें तो एक तरह फला बंदा है जो तेरी इबादत करता है, तेरी नाफरमानी नहीं करता, फरमा बरदारी में लगा रहता है। अल्लाह ने फरमाया कि उसके जमीन, उस बस्ती को उठाओ और उसके जमीन पकड़ दो। क्यों? इसलिए कि मेरे अहकाम दुनिया में टूट रहे थे, मेरी नाफरमानी हो रही थी और उसके माथे पर बल तक नहीं आया, वो अपनी इबादत में लगा रहा। तो एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा था कि अपनी जात से तो दीनदार था, लेकिन दूसरों की फिक्र नहीं की, اچھا اگر کوئی دوسروں کی فکر میں لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھولا رہے، ساری تقریریں، سارے بیانات، ساری نصیحتیں، مشورے، اصول کہ وہ دوسروں کے لیے، ساری چیزیں، ساری تبلیغ دوسروں کے لیے اور خود عمل سے خالی، دوسری ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے کہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے، دوسروں کی فکر میں ہے، لیکن خود عمل سے خالی ہے کہ یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حدیث پاک مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے، ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں دین کو، آخرت کو، اللہ رسول کو، تم ہمیں دین کی باتیں بتلاتے تھے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم جنت میں گئے ہیں، تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. دوستو بزرگوں، یہ اجتماعات کا ہونا یہ اپنے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے. اور دین آتا ہے بزرگوں یقین کے راستے سے، دل اور اندر کا یقین ہوگا کہ اس کی زندگی میں دین آئے گا. یقین، ایمان، کہ جیسا اس کا ایمان ہوگا، اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر اس کے اندر سے دین نکلے گا، اور اگر ایمان برابر ہوگا تو پھر اندر دین آئے گا. کہ یہ ایمان کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت برحمت فرمائی، ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت لے کے آ رہا ہوں کہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہے، بے شمار ہے. کہ قرآن کہتا ہے تعدو نعمت اللہ الا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دوستو بزرگوں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں تو کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ جب وہ چیز آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے میں آنکھیں دے رکھی مثال کے طور پر، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اب دنیا میں اندھیرا ہو گیا. ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے، اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو، پانچ چیزوں سے پہلے پہلے، یہ بڑی نعمتیں ہیں اور اس پر پوری زندگی آ گئی. کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو، پانچ چیزوں سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آزاد قبیل ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ ان خواہشوں کو قربان کر کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین میں، اس کے دین کا پھیلانے میں لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. کہ وہ سات آدمی جو کراس کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. صحت دے رکھی اللہ نے کہ اس صحت میں کہ جو آدمی کام کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کیا ہے اس نے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات کہ ایک آدمی تہجد پابندی سے پڑھتا تھا، ایک آدمی نماز پابندی سے جماعت کے بعد پڑھتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے، معذوری ہوئی ہے، اب تو حجت نہیں پڑھ پا رہا ہے، مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب دیتے رہیں گے جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا. صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر، خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی چالیس دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کو دو بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ دو بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو چالیس دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو اللہ کے راستے میں نکل کر، اس لیے کہ ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت سے ماشاء اللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بہت جماعت کے آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ سات سات مہینے کی، سالوں کی، چار چار مہینے کی نکلتی ہے. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. کہ اوقات کو فارغ کیا خالی اوقات کی قدر، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. کشتوں کے لیے جائیں گے، جو اپنے کام سے جائیں گے آ جائیں گے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کے بہترین وقت اللہ کے راستے میں نکل کر. اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ سو طرح کے کام ہوتے ہیں. تو یہ میں نے مثال کے طور پر کہا کہ خالی اوقات کی قدر کرو، کہ یہاں پر اس حدیث پر عمل کر سکتے تھے، نہیں کر پائے کسی وجہ سے، سستی ہوئی، تو گھر آ کر اب تو مشغولی ہو گئی، اب اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے، اور زندگی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. کہ جو قبروں میں چلے گئے ان سے پوچھو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی قاصر رہے ہوں. آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے. میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. پھر دوستو بزرگو، ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ اس کو استعمال کر کے آ جائے جہاں چاہے جس طرح چاہے، کہ نہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، اور طریقہ بتلا کر پھر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یہاں تک آتا ہے اگر ٹھنڈا پانی ہمیں پلائے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سے سوال ہوگا. اس لیے جیسے میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے کہ وہ پیارے نبی کی زندگی ہے. آپ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے، اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اگر اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کے ہماری زندگی روشن ہے، قیمتی ہے. اور اگر اس کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو پھر جیسے دوسروں کی گزر رہی ہے ایسی ہماری بھی گزر رہی ہے. حضور نے ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. ایک مرتبہ سب گرمی میں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ ابوبکر بھوک کی سختی مجھے بھال لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت بھال لائی ہے. کہ اچھا عمر تم کیوں آئے ہو؟ کہ وہ بکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ سہر گرمی ہے دوپہر کا وقت ہے تم دونوں یہاں پر کیا رسول اللہ بھوک کی شدت بحال لے کر آئی ہے بھوک کی وجہ سے آئے ہیں آپ نے فرمایا قسم الذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں بھوک کی وجہ سے یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے وہ تو گھر میں نہیں تھے گھر والوں نے اہلن و سالن کا بٹھایا تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا حضور نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لادے ساری کیوں لائے کیا رسول اللہ ساری سے لائے ہوں جو آپ کو پسند آپ نوش فرما لیں انہوں نے کھجوریں نوش فرمائی اتنے ان صحابی نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کو دے کر آؤ اس نے بھی کھجوروں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی وہ ساتھ لے کر چلے گئے یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے آپ رو رہے تھے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے کل کو سوال ہوگا اللہ نے گوشت کھلایا روٹی کھلائی کھجوریں کھلائی جب آپ نے بات فرمائی تو یہ بات ان دونوں ساتھی پر بڑی شاد گزری کیا رسول اللہ ایسی اتنی مشقت اور اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشفانا وانا مالینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کے پکڑ سے بچ جاؤ گے دوستو بزرگ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی کسی چیز پر بھی کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے مال پر اکثریت پر اسباب پر چیزوں پر کسی پر بھی کامیابی کا دار و مدار ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے کہ یہ چیز ہوں گی تو کامیاب ہوں گے اور یہ چیز نہیں ہوں گی تو ناکام ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کو اللہ نے میں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا پا رہے ہیں یہ ایمان ہمیں اللہ نے بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانی کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت بغیر مجاہدے کی ملتی ہے آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے پر اس میں اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور جو بغیر اس کی ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت مجاہدے کے ملا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں وراثت میں کوئی چیز مل گئی کہ خاندان مسلمان دادا مسلمان باپ مسلمان ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ ہم بھی مسلمان اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں ایمان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں کہ اس کو بتلایا اور صحابہ کے اندر اس چیز کو اتارا کہ کیا قدر بتلائی کہ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کا یہ قدر ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ اس سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. یہ میرے اور آپ کے اللہ کے یہاں قدر ہے. ہم نے ہر چیز کی قیمت کو سمجھا ہے, اگر نہیں سمجھا ہے تو اپنی قیمت کو نہیں سمجھا. ایمان والے نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا, ہر چیز کی قیمت کو سمجھا. ہر انسان کی تھوڑی قیمت ختم ہو گئی. تو یہ قدر بتلائیے کہ اگر ایمان والا نہیں ہے پھر چاہے دنیا انسانوں سے بڑی ہوئی ہو کہ پھر اللہ کو اس لیے کوئی ضرورت نہیں, اللہ اس کو ختم کرے گا. کہ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے. اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گا اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. تو یہ محنت, یہ دعوت سبھی والا کام جو اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے, یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے, اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جتنی ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, سنتے ہیں کہ اندر کا یقین بدلتا ہے, کہ اندر کا یقین بدلتا ہے, اندر کا یقین بنتا ہے, تو پھر وہ یقین آدمی کو اعمال پر ڈالتا ہے. آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے اور اعمال سے ہی نہیں نکلنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اندر کا بگاڑ ہے. تو دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے. ایمان کی قدر و قیمت اندر اتارنی ہے. یہ صحابہ کے اندر کہ ایمان کی قدر و قیمت اتری, اور پھر آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت کے, اور اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے, اور ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے اس کے لیے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتر گئی تھی, اس لیے ہر تکلیف کو, ہر مصیبت کو اور ہر حالات کو انہوں نے ایسے برداشت کر لیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کے قصے ہم سنتے رہتے ہیں فضائل میں, لیکن دوستو بزرگوں یہ قصے خالی سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ یہ قصے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان قصوں کو سنیں اور ان قصوں سے اثر لینے والے بنے کہ کہاں صحابہ کا ایمان تھا, کیسا صحابہ کا ایمان تھا. اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں. آج مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے, کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. صحابہ نے ہر حال میں جہاں ہوئے جس طرح ہوئے کہ ایمان کے تقاضوں کو مقدم رکھا ہے, اور ہر حال میں اپنے ایمان کو بچایا ہے, اور ہر تکلیف ہر مصیبت جو آئی ایمان کے مقابلے میں اس کو برداشت کیا ہے. ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہے, جو حالات تم پر ایمان کی وجہ سے آئے. صحابہ پر حالات آئے جب ایمان لائے, تو جو حالات ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ان حالات کی ذرا کارگزاری سناؤ, تفصیل بتلاؤ. تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی آج تک جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے تو آپ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا, اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کہ ایک عورت کے غلام تھے, جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی. कि ये तो ईमान से फिर जावे नहीं तो ये तकलीफें बर्दाश्त करे। तो इन तकालीफ को बर्दाश्त करना आसान हुआ, तो इन तकालीफ को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन ईमान कि ईमान अपनी जड़ पर मजबूत पकड़ चुका था इसलिए ईमान से नहीं हट सके। और फिर इतना ही नहीं, जब फुतुहात का दरवाजा खुला अल्लाह के तरफ से, इसलिए कि मोमिन की अलामत बतलाई गई है कि मोमिन ईमान वाला जो काम करता है, नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, अल्लाह के रास्ते में सौदा लोग निकले हुए हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, रात आराम की भी कुर्बानी होती है, पेशाब वजू करने में जाते हैं तो वहां कुर्बानी देनी पड़ती है, तकलीफ होती है, सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला आपकी चीजों को कबूल फरमावे और हम सब के लिए और पूरे आलम के लिए इस इज्तिमा को हिदायत का जरिया फरमावे। तो मोमिन जो अमल करता है, जो नेक अमल करता है, वो उसका बदला दुनिया में नहीं चाहता। हम लोग कर रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जो मोमिन जो अमल करता है वो इखलास के साथ करता है अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई खुश है नहीं खुश है, क्यों उसकी परवाह नहीं है कि इन चीजों में, इन कुर्बानियों में, इन हालात में, इन आमाल से मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जावे। यही मकसद है और यही मकसद होना भी चाहिए। अगर ये मकसद नहीं है तो फिर कल कयामत के दिन जिसने जो अमल जिसके लिए क्या होगा कि कल कयामत में कहा जाएगा कि जिसने जो अमल जिसके लिए किया है वो बदला उसी से जाकर ले ले। हमें तो ये काम, ये सारी चीजें, ये मेहनत, ये कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है। मोमिन अपने नेक अमल का बदला एक तो दुनिया में नहीं चाहता और जो काम करता है अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए हजूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला से फरमाया था कि अबू जर अल्लाह के मामले में, अल्लाह के मामले में, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि इसके मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना। क्या हुक्म है अल्लाह का? के फमा ताकुम रसूल फखुजू फमा नहाकुम अनहु फन्तहू, कि जो कुछ तुमको तुम्हारे नबी दे उसे ले लो और जिससे तुम्हें तुम्हारा नबी रोके उससे रुक जाओ। तो हुज़ूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया है। तो इस तरीके में कि किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें। अगर हम शादी ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं घर ऐसा ना बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस तरह जिंदगी ना गुजारूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कि नहीं मेरे नबी ने मुझे तरीका बतलाया है और ऐसा ऐसा तरीका बतलाया है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा एक काफिर एक सहाबी के पास आया और आकर कहा तंज के तौर पर कि तुम्हें तुम्हारे नबी ने पेशाब वगैरह इस्तंजा करने का भी तरीका बतलाया है, यानी मजाक के तौर पर, तंज के तौर पर जिसे कहते हैं ना, कि तंज के तौर पर उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे नबी इस्तंजा करने का तरीका भी बतलाते हैं, पेशाब करने का तरीका भी बतलाते हैं। तो उन्होंने फखर के तौर पर कहा कि हाँ हमारे नबी ने तो हमें इस्तंजा करने का भी तरीका बतलाया है। मैंने कहा कि हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ और तरीका बतला कर गए। तो उन्होंने फखर के तौर पर कहा कि हाँ हमारे नबी ने तो हमें इस्तंजा करने का भी तरीका बतलाया है। तो मोमिन जो अमल करता है वो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करता है और जो अमल करता है उसका बदला वो दुनिया में नहीं चाहता, इसलिए कि उसको पता है यहाँ जो मिलेगा वो वक्ती मिलेगा और थोड़ा मिलेगा, और आखिरत में जो मिलेगा कि वो हमेशा के लिए मिलेगा और दुनिया से बहुत ज्यादा मिलेगा। इसीलिए जब फुतुहात का दरवाजा खुला अल्लाह की तरफ से, तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इस पर रोया करते थे कि इन तकालीफों का, इन तकालीफों का और इन मुशक्कतों का बदला कहीं हमें दुनिया ही में तो नहीं मिल रहा है, ये जो फुतुहात हो रही है कहीं हमें बदला दुनिया ही में तो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो मिलेगा तो वक्त ही मिलेगा और थोड़ा मिलेगा, और आखिरत में जो मिलेगा वो कि हमेशा के लिए मिलेगा और दुनिया से बहुत ज्यादा मिलेगा। میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا، اور پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر بھی پریشان ہوئے، اور جو ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے کہ اس کو بھی قربان کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت اللہ ابن عذاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو روم کی فوج نے اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا، بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا۔ وہ صحابی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اسی وقت جواب دیا، آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ پلک جھپکنے کے برابر قربانی، کہ بادشاہت آئی ہے تو اس بادشاہت کو قربان کیا ہے، مال آیا ہے تو مال کو قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے پر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ نہیں مانتے تو چلو گھر چلے جاؤ اپنے، کہ نہیں دوسری چیز دھمکی، دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کہ دیکھو یہ کتنے مضبوط ہیں، جان ہوتا ہے ہر ایک کا۔ الف لام میم حسب الناس و ہم یفترقون، یقولوا آمنا وهم لا یفترون۔ قرآن پوچھتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے، صحابہ پر بھی آئی ہے، ہم پر بھی آئی ہے حالات، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں یا حالات کا مقابلہ میرے طرف رجوع کرتے ہیں حالات میں۔ ان حالات میں ایمان والوں کا یہ امتحان ہوتا ہے، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات آئے ہیں کہ میری تربیت کے لیے اللہ مجھے اپنے طرف رجوع کرنے والا چاہتا ہے۔ بلا رزقنا من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے، جو آخرت میں بڑے حالات سے پہلے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ لعلهم يرجعون، شاید میرے طرف رجوع کرنے والے بنے، شاید میرے طرف آنے والے بنے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے، اعمال سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سادی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے ادھر سے ادھر